وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کو درپیش کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید شدت آ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 201 مریض چل بسے ہیں، جبکہ مزید 5,000 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری رہا تو کرونا سے بچاؤ کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے، جن کی تیاری جاری ہے۔ ملک میں کرونا صورتحال کے نگراں ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی طرف سے 22 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ملک میں 15 جون تک کوئی تعلیمی امتحان منعقد نہیں ہوگا۔ منگل کو دارالحکومت اسلام آباد میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ اس دوران ہونے والے 9ویں سے 12ویں جماعت اے اور او لیولز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مئی کے تیسرے ہفتے میں وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ امتحانات کب منعقد کیے جائیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 3,62,757 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور 3,293 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,01,187 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے سنجیدگی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ملکی عدالتیں اور ماہرین صحت اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان سے 1 مئی کو امریکی فوج کے انخلا کا عمل شروع ہونے سے پہلے کابل کے امریکی سفارت خانے میں موجود اپنے عملے میں واضح کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں 20 سال تعینات رہنے کے بعد امریکی فوجیوں کے وہاں مزید تعینات رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیلزاد نے منگل کے روز امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا کہ امریکی سفارت خانے کے عملے میں کمی رائٹ سائزنگ ہے۔ کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران خلیلزاد نے صدر جو بائیڈن اور انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں کے اس عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان کی ترقی اور انسانی حقوق کے شعبے میں حاصل کردہ ان کامیابیوں سے وابستہ رہے گا جو سال 2001 کے بعد حاصل کی گئی ہیں۔ دوسری طرف امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے منگل کے روز کہا کہ امریکی انتظامیہ کابل میں ایک مؤثر سفارت خانہ رکھنے کی خواہاں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائزز انسٹیٹیوٹ میں افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی خواہش ہوگی کہ افغانستان میں سفارت خانہ قائم رہے، تاہم وہاں فوجی موجودگی کم سے کم بلکہ بہت ہی کم ہوگی، صرف اتنی جو سفارت خانے کی حفاظت کے لیے کافی ہو۔ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، جس سے بعض مبصرین یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کانگریس سے اپنے پہلے مشترکہ خطاب کو بچوں، خاندانوں اور تعلیم پر 1.8 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ بائیڈن اپنے منصب پر 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر آج بدھ کے روز خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے ماسک پہنے قانون سازوں کے ایک سادہ سے اجتماع کے سامنے اپنا کیس پیش کریں گے۔ صدر کی تقریر سے پہلے بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بتایا کہ صدر خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے دنیا کے ممالک میں امریکہ کے قائدانہ رول میں واپس آنے اور اس کے لیے امریکی اقدار کا بھی ذکر کریں گے۔ یورپی رہنماؤں اور دوسرے امریکی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے 100 دنوں میں امریکی قیادت پر اعتماد بحال کیا ہے۔ عالمی سطح پر آمریت کے مقابلے سمیت صدر بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے کلیدی اہداف سے اتفاق کرتے ہوئے تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی بائیڈن انتظامیہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے پاکستان کو درپیش کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید شدت آ رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 201 مریض جل بسے جبکہ مزید 5,000 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. دوسری جانب حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری رہتا ہے تو کرونا سے بچاؤ کے لیے مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے جن کی تیاری جاری ہے. جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر ملک میں کرونا صورتحال کے نگران ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی طرف سے ملک کے 22 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دی گئی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی 5,292 کیسز ریکارڈ کیے گئے جبکہ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے کیے گئے ٹیسٹ میں مثبت کیسز کی شرح 10.7% ہے. حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے کئی شہروں میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 20% سے زیادہ ہے. اسی لیے کرونا وائرس کی صورتحال پر نظر رکھنے والی حکومتی کمیٹی نے ملک کے 22 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دی ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اگر کورونا کی صورتحال میں بہتری نہ آئی تو ان کے بقول ملک میں مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے جس کی تیاری کی جا رہی ہے. فواد چوہدری کے مطابق بھارت میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پڑوسی ملک کے ساتھ آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد ہے جس پر ان کے بقول مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے. دوسری جانب پاکستان میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم بھی جاری ہے جبکہ اب حکومت نے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق کہ جنوری سے اب تک پاکستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی 52,60,000 ڈوزز ملی ہیں جبکہ ان کے بقول مئی اور جون میں مزید 1,30,00,000 ویکسین کی خوراکیں پاکستان پہنچ جائیں گی. ادھر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی عمر اسد نے بتایا ہے کہ اب تک مجموعی طور پر 21,00,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. اسد عمر کے بقول ویکسین لگانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے بقول پہلی مرتبہ منگل کو ملک بھر میں 1,00,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے. دوسری جانب گزشتہ روز پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک میں موجودہ وسائل کا جائزہ لیا. اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان میں اس وقت 700 میٹرک ٹن سے زائد آکسیجن پیدا کی جا رہی ہے اور ان کے بقول حکومت چین اور ایران سے بھی آکسیجن درآمد کرنے پر غور کر رہی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ادھر بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 3,62,757 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جبکہ 3,293 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,01,187 تک پہنچ گئی. اس طرح ملک میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,79,97,267 ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے سنجیدگی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ملک کی عدالتیں اور صحت کے ماہرین سے مطمئن نہیں. سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کی ہے جبکہ ملک کی 11 ہائی کورٹس میں کرونا سے متعلق معاملات پر سماعت چل رہی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
سپریم کورٹ نے کرونا کی موجودہ صورتحال پر از خود کاروائی کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے اور ان حالات میں وہ خاموش تماشائی بنی نہیں رہ سکتی. اس نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ وبا سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تفصیل پیش کرے. حکومت نے کہا وہ اسپتالوں میں بیڈ، آکسیجن اور ادویات کی فراہمی کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کی مبینہ ناکامی پر سخت تنقید کی تو الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کے انتظامات پر ناراضگی ظاہر کی. ادھر حکومت کی جانب سے صورتحال پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ جلد از جلد آکسیجن پلانٹ لگانے کے لیے ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کریں. دہلی سمیت کئی ریاستوں نے اپنے یہاں لاک ڈاؤن ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے جبکہ دیگر ریاستوں نے سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، لیکن صحت ماہرین اور تجزیہ کار حکومت کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے کبھی بھی صحت عامہ کے شعبے پر خصوصی توجہ نہیں دی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر ابھے کمار مشرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کو گزشتہ ایک سال کے دوران اپنی غلطیوں سے سیکھ کر کورونا کی دوسری لہر سے مقابلے کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ انتخابات میں مصروف رہی۔
یعنی ہیلتھ سیکٹر کو جب تک آپ مضبوط نہیں بنائیں گے اس طرح کی چیزوں سے آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس حکومت کے جو پالیسی ہے اس میں مندر بنانا اور مذہبی چیزوں پہ لوگوں کو موبلائز کرنا یہی ایجنڈا ہے، اور یہ ویلفیئر اور جو بہبود اور فلاح کے کام سے اس کو یہ ترجیح نہیں دیتی ہے۔
دریاسنا امریکہ، برطانیہ، جرمنی، متحدہ عرب امارات اور فرانس سمیت متعدد ملکوں سے امدادی اور طبی اشیاء بھارت پہنچ رہی ہیں۔ ادھر حکومت نے مسلح افواج کو وبا سے نمٹنے میں تعاون دینے کی ہدایت دی ہے۔ ٹرینوں کے ذریعے آکسیجن منگائی جا رہی ہے اور پہلی آکسیجن ایکسپریس ٹرین 70 ٹن آکسیجن کے ساتھ دہلی پہنچ گئی، جبکہ سعودی عرب سے بھی 800 میٹرک ٹن آکسیجن بھارت پہنچ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت کی مبینہ ناکامی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ادھر 1 مئی سے 18 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو بھی ویکسین دی جائے گی، اس کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی اسمبلی کی خالی نشست NA 249 پر ضمنی انتخابات جمعرات کے روز ہو رہے ہیں، جس میں ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ نشست فیصل واورا کے سینیٹر بن جانے کے بعد استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی۔ تمام جماعتیں اور امیدوار اس الیکشن میں اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہیں، تاہم سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کل ہونے والے انتخاب میں سال 2018 کے عام انتخابات ہی کی طرح کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ تفصیل سنیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 249 میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوگی۔ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر فیصل واوڑا کے سینیٹر بننے کے بعد استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس انتخابی معرکے میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سمیت 30 امیدوار مد مقابل ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل، پاک سرزمین پارٹی کے سید مصطفیٰ کمال، تحریک انصاف کے امجد اقبال آفریدی، حال ہی میں کالعدم قرار دی گئی تحریک لبیک کے مفتی نذیر کمالوی اور پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل بھی شامل ہیں۔ پولنگ میں حلقے کے 3,39,591 ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہوں گے۔ پولنگ کے لیے 276 پولنگ اسٹیشنز اور 796 پولنگ بوتھز قائم کیے گئے ہیں۔ عام انتخابات 2018 میں NA 249 سے تحریک انصاف کے امیدوار فیصل واوڑا 35,349 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر میاں شہباز شریف 34,626 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ نامور صحافی اور کالم نگار مجاہد بریلوی کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والا مقابلہ یک طرفہ نہیں بلکہ کانٹے دار ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ مختلف زبانوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آباد ہونے کی وجہ سے کسی بھی ایک جماعت یا امیدوار کے جیتنے کی حتمی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔
سب کو پتا ہے کہ اس میں ملٹی ایتھنک گروپس ہیں، کمپلیکس کی سچویشن ہے۔ ادر وائز میں یہ ضرور کہوں گا سرپرائز بلکہ میریکل اپنی جگہ ہو سکتا ہے، جو سیاست میں پہلے نہیں ہوتا تھا، اس میں لگتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب جہاں ڈس کا الیکشن جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون کے حوصلے بلند ہیں، وہیں دوسری جانب تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ بینک بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ تاہم پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کی اہمیت کو بھی کم قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان اب بھی حلقے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ پولنگ کے موقع پر پولیس کے ساتھ سندھ رینجرز کے اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے دوران کورونا سے بچاؤ کی ایس او پیز کا خاص خیال رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے شمالی وزیرستان سے ملحق تحصیل مکین کے انتظامی دفاتر کے سامنے 2 نوجوانوں کی لاشوں سمیت قبائلیوں کا احتجاج بدھ کے روز تیسرے دن بھی جاری رہا۔ مظاہرین ان 2 نوجوانوں کی ہلاکت اور 1 کے زخمی ہونے کے سلسلے میں فائرنگ کرنے کا الزام سیکیورٹی اہلکاروں پر عائد کر رہے ہیں اور متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر وہ لاشوں کو لے کر اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
مقامی قبائلیوں نے احتجاجی دھرنا سوموار کی صبح اس وقت شروع کیا جب مبینہ طور پر پولیس نے 2 نوجوانوں کی ہلاکت اور 1 کی زخمی ہونے کا مقدمہ متعلقہ سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف درج کرنے سے انکار کیا۔ دونوں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کے ساتھ احتجاجی دھرنا تحصیل مکین کے انتظامی دفتر کے سامنے جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما سردار نجیب محسوس مسعود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں احتجاجی دھرنے کی جاری رہنے کی تصدیق کرتی ہوئی کہا،
احتجاج تو آپ سے علم ہو کہ بظاہر ہوئے میں دو جوان شہید کیے گئے ہیں بے دردانہ ظالمانہ انداز سے، اور ایک بچہ تھا جو ماموں کے گھر آیا تھا وہ زخمی حالت میں ہے۔ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں نہیں مانے تو ہم ان لاشوں کو، ان شہداء کو انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف لے کے جائیں گے۔
پولیس تھانہ مکین کے ایس ایچ او قادر خان نے ذرائع ابلاغ کو دی گئی بیان میں کہا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے لڑکے منصور نے رپورٹ کرتے وقت بیان میں کہا ہے کہ رات کی تاریکی میں ان پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد انہیں کسی چیز کا علم نہیں۔ سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف نجیب محسود کے بقول مقدمہ درج کرنے کے علاوہ مظاہرین کے مطالبوں میں متاثرہ خاندان کو شہداء پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی اور گاؤں کے ارد گرد سیکورٹی چیک پوسٹوں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ وانا میں حکام نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان کے سرکردہ قبائلی رہنماؤں کی وساطت سے مظاہرین اور اعلیٰ سیکورٹی حکام کے درمیان مذاکرات بھی بدھ کے روز شروع ہوئے ہیں۔ کسی بھی قبائلی علاقے میں اسی قسم کا احتجاجی دھرنا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے قبل جنوبی وزیرستان سے ملکہ شمالی وزیرستان کے دیوگر سیدگی میں روا ماہ 4 اپریل کو اسی قسم کے واقعے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کے بعد، جبکہ شمالی وزیرستان اور بنو کے درمیان نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں 4 نوجوانوں کا اغوا کرنے اور ہلاک کیے جانے کے بعد پچھلے مارچ میں لاشوں سمیت اسی قسم کے دھرنے دیے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے منگل کے روز دونوں ہلاک ہونے والے نوجوانوں کے ورثاء کے لیے فی کس 10 لاکھ اور زخمی لڑکے کے لیے 5 لاکھ روپے کے معاوضے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے سول اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس واقعے پر کوئی باقاعدہ موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حالیہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص خود کو زبردستی افغانستان کے عوام پر مسلط نہیں کر سکتا۔ صدر غنی نے سابق مجاہدین کی فتح کے یادگار دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں طالبان سے کہا کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں اور حملے روک کر اپنے ملک کے مستقبل کی طرف دیکھیں اور جمہوری عمل اور انتخابات میں حصہ لے کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کریں۔ اسی دوران قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے نائب سربراہ مولوی عطاء الرحمان سلیم نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ ختم کر دیں اور افغان حکومت کے ساتھ بامقصد امن مذاکرات میں شامل ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کو طالبان کی امن تجاویز کا مسودہ موصول ہوا ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل نے امن کی تجاویز تیار کی ہیں اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اپنی تجویزیں پیش کریں، جس پر عید الفطر کے بعد ترکی میں امن کانفرنس میں تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ طالبان نے اس بارے میں ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان سے 1 مئی کو امریکی فوج کے انخلا کا عمل شروع ہونے سے پہلے کابل کے امریکی سفارت خانے میں موجود اپنے عملے میں واضح کمی کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے کہا کہ افغانستان میں 20 سال تعینات رہنے کے بعد امریکی فوجیوں کے وہاں مزید رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے منگل کے روز امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا کہ امریکی سفارت خانے کے عملے میں کمی رائٹ سائزنگ ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین باب مینڈیز نے اس سوال پر کہ کیا عملے میں کمی تشدد میں ممکنہ اضافے کے خدشے کی وجہ سے تو نہیں، خلیلزاد کا کہنا تھا کہ عملے میں کمی کرنے میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرز روس ولسن کا کہنا تھا کہ عملے کو واپس بھیجنے کا حکم تشدد میں اضافے کے خطرات کی رپورٹوں کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تاہم سفارت خانے کی قلیل تعداد کے باوجود جو خدمات فراہم کی جاتی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قانون سازوں کی اس تشویش سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد وہاں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق پامال ہو سکتے ہیں۔ خلیلزاد سے جب یہ پوچھا گیا کہ امریکہ کے پاس کوئی ایسی طاقت یا اختیار ہے جس سے وہ انخلا کے بعد بھی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکے، تو اس کے جواب میں خلیلزاد نے بہت محتاط انداز اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان خواتین اور دیگر کے حقوق کا احترام نہ کیا تو پھر انہیں امداد اور دیگر سفارتی حمایت فراہم نہیں ہوگی۔ سوال و جواب کے دوران خلیلزاد کا کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 3,000 کے لگ بھگ ہے اور افغان فوجیوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ ہے، جبکہ طالبان جنگجوؤں کی تعداد اندازاً 80,000 سے 1 لاکھ تک ہوگی۔ کمیٹی کے چیئرمین باب مینڈیز نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 80,000 کے مقابلے میں 3 لاکھ کیوں پوری طرح سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کابل میں ایک مؤثر سفارت خانہ رکھنے کی خواہاں ہے، تاہم وہاں فوجی موجودگی کم سے کم بلکہ بہت ہی کم ہوگی، صرف اتنی جو سفارت خانے کی حفاظت کے لیے کافی ہو۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کانگریس سے اپنے پہلے مشترکہ خطاب کو بچوں، خاندانوں اور تعلیم پر 1.8 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ بائیڈن اپنے منصب پر 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر آج بدھ کے روز خطاب کر رہے ہیں۔ بائیڈن یونیورسل پری اسکول، 2 سال کے فری کمیونٹی کالج، چائلڈ کیئر کے لیے 225 ارب ڈالر اور والدین کے لیے کم از کم $250 ماہانہ ادائیگیوں کا ایک واضح پرپوزل پیش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بتایا کہ صدر خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے دنیا کے ممالک میں امریکہ کے قائدانہ رول میں واپس آنے اور اس کے لیے امریکی اقدار کا بھی ذکر کریں گے۔ یورپی رہنماؤں اور دوسرے امریکی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے 100 دنوں میں امریکی قیادت پر اعتماد بحال کیا ہے۔ عالمی سطح پر آمریت کے مقابلے سمیت صدر بائیڈن کے خارجہ پالیسی کے کلیدی اہداف سے اتفاق کرتے ہوئے تجزیہ کار اور سفارتکار کہتے ہیں کہ وہ اب بھی بائیڈن انتظامیہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے مبصرین امریکی رہنما کی کثیر الجہتی تعاون اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دینے پر ان کی تعریف کرتے ہیں۔ عالمی طاقتوں نے منگل کے روز ویانا میں بات چیت کا دوبارہ آغاز کیا ہے، جس کا مقصد ایران کے جوہری ترقیاتی پروگرام کو روکنے اور امریکہ کو اس 2015 کے بین الاقوامی معاہدے میں واپس شامل کرنا ہے، جس سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر 2018 میں علیحدگی اختیار کی تھی۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے خواہاں ہیں، جس کا مقصد تہران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے باز رکھنا ہے، اگرچہ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ امریکہ مذاکرات میں شریک نہیں، لیکن معاہدے میں دوسرے ممالک روس، چین، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے سفارتکار مذاکرات میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی تحویل میں تمام ایرانی قیدیوں کی رہائی کی بات کرنے کا خواہاں ہے۔ جب ویانا میں واشنگٹن کی ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین جوہری معاہدے میں واپسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایرانی کابینہ کے ترجمان نے یہ اندیا بھی دیا کہ ایران اور امریکہ کے مابین قیدیوں کا ایک اور تبادلہ ممکن ہے، کیونکہ قیدیوں کا تبادلہ ہمیشہ ایجنڈے پر موجود رہا ہے۔ امریکہ میں امراض پر کنٹرول کے مراکز یعنی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول نے منگل کے روز کرونا وائرس کے حوالے سے نئی تازہ ترین ہدایات جاری کی، جن کے مطابق امریکہ میں مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے افراد اب کھلی فضا میں ماسک پہننا چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے ارد گرد اجنبی افراد بڑی تعداد میں نہ ہوں۔ تازہ ترین ہدایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن افراد کی ابھی ویکسین نہیں ہوئی، وہ بھی اکیلے یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا مکمل طور پر ویکسینیشن کرانے والے افراد کے ساتھ باہر منعقد کی جانے والی چھوٹی محفلوں میں ماسک کے بغیر جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں نئی ہدایات ایسے وقت پر جاری کی گئی ہیں جب ملک میں نصف سے زیادہ بالغوں کو ویکسین کی کم سے کم ایک خوراک مل چکی ہے، جبکہ ایک تہائی سے زیادہ کو مکمل طور پر ویکسین دی جا چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کا جمعے کے روز 3 بڑے جنگی جہازوں کا ذاتی طور پر افتتاح کرنا متنازعہ ایشیائی سمندروں پر بحری کنٹرول کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم کرنے کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چینی عہدیدار بحری جہازوں کے افتتاح کے اقدام کو چین کے ساحل کے قریب امریکہ کی طرف سے اپنے جہاز بھیجنے سے روکنے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ واشنگٹن کے سٹمسن سینٹر میں ایسٹ ایشیا پروگرام کی سینئر ایسوسیٹ یون سن کہتی ہیں کہ چین ان اقدامات کے ذریعے امریکی صدر کو خبردار کر رہا ہے کہ چین اس علاقے میں کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کو تیار ہے۔ ہوائی میں امریکہ کے انڈو پیسیفک کمانڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ نے 2019 اور 2020 میں 10-10 جنگی بحری جہاز جنوبی بحیرہ چین میں بھجوائے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کے روز نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ریاض کے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ چند اختلافات ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی مملکت اپنے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے علاقائی اور عالمی رفقا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بارود سے بھری ایک ڈرون کشتی کے ذریعے منگل کے روز اس کی جامبو بندرگاہ پر حملہ کیا گیا, جس کے بعد ساحل پر دھماکے سے سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے. سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ ڈرون کشتی کو راستے ہی میں روک کر تباہ کر دیا گیا, لیکن نجی سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ بندرگاہ کے قریب پیش آنے والے واقعے سے پانی میں کمرشل ٹریفک متاثر ہوئی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق حملے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اور یورپی قانون سازوں نے یورپی بلاک سے برطانیہ کی علیحدگی کے فیصلے کے لگ بھگ 5 سال بعد یورپی یونین اور یونائیٹڈ کنگڈم کے درمیان پوسٹ بریکزٹ تجارتی معاہدے کی حتمی توثیق کی منظوری دے دی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکہ 1 مئی سے افغانستان سے اپنی افواج کی حتمی واپسی شروع کر دے گا اور اسے اس سال 11 ستمبر تک مکمل کر لے گا. تقریباً 20 سال پہلے امریکی افواج القاعدہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مستقبل میں افغانستان سے جنم لینے والے دہشت گرد حملوں سے بچاؤ کے لیے افغانستان گئی تھیں. صدر بائیڈن نے کہا کہ ہمارا مقصد واضح تھا اور نصب العین منصفانہ تھا, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج واپس اپنے گھر آ جائیں. صدر بائیڈن نے کہا کہ کئی برسوں کے دوران دہشت گردی کے خطرے کی نوعیت بدل گئی ہے اور اس لحاظ سے لازم ہے کہ امریکہ کے رد عمل میں بھی تبدیلی آئے. اب یہ خطرہ دنیا بھر میں زیادہ پھیل چکا ہے. صومالیہ میں الشباب, جزیرہ نما عرب میں القاعدہ, شام میں النصرہ قائم ہے, جبکہ داعش شام اور عراق میں خلافت اور افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں اپنی شاخیں قائم کرنے کی کوشش میں ہے. صدر بائیڈن نے وضاحت کی کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کا کلاقمہ کرنے کی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہا ہے. ہم دہشت گردی کا تدارک کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور علاقے میں اپنی قوتوں کو اثر نو منظم کریں گے تاکہ دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکا جا سکے. ہم طالبان کو ان کے اس عہد کے لیے جواب دہ بنائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی ایسی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرات لاحق ہو جائیں. افغان حکومت نے بھی ہم سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے اور ہم اس خطرے پر جس کا آج ہمیں سامنا ہے اپنی پوری توجہ مبذول کریں گے. صدر بائیڈن نے امریکہ کے مسلح افواج کے ان جوانوں اور خواتین کی شجاعت, ہمت اور دیانت کو خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے افغانستان میں خدمات انجام دی. انہوں نے امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کی خدمات اور قربانیوں کا بھی اعتراف کیا جو تقریباً 20 سال تک ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے. امریکہ جبکہ افغانستان میں فوجی اعتبار سے سرگرم نہیں رہے گا, صدر نے یہ وعدہ کیا کہ اعانت جاری رہے گی. ہم افغانستان کی حکومت کی مدد جاری رکھیں گے. ہم افغانستان کے قومی دفاع میں مدد اور سیکیورٹی فورسز کی اعانت کو مہیا کرنا برقرار رکھیں گے, اور امریکہ علاقے کے دوسرے ملکوں پر بھی زور دے رہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کریں. ان ملکوں میں پاکستان, روس, چین, بھارت اور ترکی شامل ہیں. صدر بائیڈن نے کہا کہ افغانستان کے مستحکم مستقبل میں ان سبوں کے خاصے مفادات مضمر ہیں. صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ افغانستان میں جنگ کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ یہ کئی نسلوں کی ذمہ داری بن جائے. ہم پر حملہ کیا گیا تھا, ہم نے واضح اہداف کے لیے جنگ شروع کی, اب ہم نے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. بن لادن مر چکا ہے اور افغانستان میں القاعدہ کو ذلیل و خوار کر دیا گیا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کو درپیش کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید شدت آ رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 201 مریض چل برسے, جبکہ مزید 5,000 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. اور بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 3,62,757 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی اور 3,293 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,01,187 تک پہنچ گئی ہے. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل یاسین ضیاء نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے ابھی تک افغان سیکیورٹی فورسز کی معاونت میں کمی نہیں کی، لیکن افغان ایئر فورسز نے پہلے ہی آزادانہ طور پر آپریشنز شروع کر دیے ہیں، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے منصب پر 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر آج بدھ کے روز خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور آئیے اب پیش کرتے ہیں راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششیں فی الحال کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر نہیں آ رہی، نہ دوحا مذاکرات کسی منزل تک پہنچ سکے، نہ ماسکو میں کچھ نتیجہ برآمد ہو سکا، اور نہ ہی استنبول کانفرنس منعقد ہو سکی اور فی الحال رمضان کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ رمضان کے بعد کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں جو افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، وہاں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر ایک طالبان کمانڈر کا قتل اور کوئٹہ کے سرینا ہوٹل پر خودکش حملہ اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال کس سمت میں جا رہی ہے، اور کیا وہ قوتیں جن کو گیم اسپائلرز کہا جاتا ہے اپنی کوششوں میں اور افغانستان میں امن کو ایک سراب بنانے میں کامیاب ہو رہی ہیں، اور کیا پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی شروع کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر اور میری ٹائم اسٹڈی فورم سے وابستہ سلمان جاوید۔ سلمان جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک طالبان کمانڈر کو قتل کیا گیا، اور ایسے میں پاکستان میں دہشت گردی کے دوسرے واقعات بھی ہو رہے ہیں، جبکہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ کیا پاکستان کے سرزمین پر کمانڈر نیک محمد کے قتل جیسے واقعات اور افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پیش رفت نہ ہونے کے درمیان کوئی تعلق دیکھتے ہیں آپ؟
اچھا، جو یہ کمانڈر نیک محمد رہبر کی اسیسینیشن ہوئی ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ کنڑ کے اندر ان کا اثر و رسوخ، اور کنڑ سے لے کے نیچے نگر ہار تک ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور یہ وہاں کے جو طالبان کے گورنر ہیں حاجی عثمان، ان کے یہ ملٹری کمانڈر تھے وہاں۔ تو حاجی عثمان نے اور انہوں نے مل کے وہاں پہ آئی ایس کے خلاف بہت زیادہ کاروائیاں کی تھی، اور ان کا آپ سمجھیں کہ کافی نیٹ ورک جو اس کو بالکل سب اٹیچ کر دیا تھا۔ تو یہ آلریڈی ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر تھے، اس سے پہلے بھی دو واقعات ہو چکے ہیں، یہ تیسرا واقعہ ہے۔ لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک اچھی خاصی انگریس تھی ان سارے علاقوں کے اندر، اور آئی ایس نے جو وہاں پہ ایک دہشت کا طوفان مچایا ہوا تھا اس کو ان لوگوں نے بہت افیکٹولی ریپل کیا تھا، اور آئی ایس نے جو ان کو ہٹ کیا وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کا غماز ہے کہ آئی ایس جو ہے وہ ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ کلیکٹیولی سب کو افیکٹ کرے گا۔ اس میں افغان طالبان تو ہیں ہی تھے ان کے ساتھ نبرد آزما، لیکن جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت لیتھل تھریٹ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ سیم گوز فار پاکستان۔ پاکستان کے اندر بھی جتنی بڑی بڑی کاروائیاں پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں، پچھلے 2 مہینے کے اندر، وہ سب کے سب آئی ایس نے ہی کلیم کی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن کے اندر اب اگر کوئی ایک تھریٹ رہ گیا ہے جس کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے، اور جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، وہ آئی ایس کے پی کا ہی ہے۔
سلمان جاوید صاحب، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان اور آئی ایس کے درمیان کوئی اشتراک عمل بھی ہے، دوسری جانب آئی ایس آئی ایس والے حملے بھی کر رہے ہیں طالبان پر، تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟
یہ کلیم جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر آتا ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے، اور افغان گورنمنٹ میں بھی ان کے کچھ سیکورٹی ریجیم کے جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جو سنجیدہ حلقے ہیں یا سنجیدہ اینالسٹ ہیں، ایون سنجیدہ امیرکن حلقے جو ہیں، اگر ان کی آپ بات سنیں اور ان کو دیکھیں تو کسی نے بھی ان کا کنیکشن جو ہے اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں کیا، بلکہ القاعدہ اور طالبان کی تو بات ہوتی ہے لیکن آئسس کو ہمیشہ ایک آرک رائیول کے طور پہ ہی سامنے لایا گیا ہے طالبان کے، اسی وجہ سے طالبان جو ہے وہ ان سے کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ان کی شروع سے یہ مخاصمت رہی ہے اور ان کے ساتھ ایک مسلسل وائلنس والا معاملہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ تھریٹ کس طریقے سے ہم آگے ہمیں مل سکتا ہے پاکستان کو، ان پرٹیکولر جنرل جان مکنزی نے جو ٹیسٹیمنی دی ہے نے اس کے پل آؤٹ کے حوالے سے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے ابھی تو شاید انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ ٹیررسٹ تھریٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوم لینڈ کو، یعنی امریکن ہوم لینڈ کو وہ کوئی تھریٹ دے سکے، لیکن ان فیوچر جو ہے وہ بہرحال دوبارہ سے وہاں سے کوئی چیز ابھر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے جہاں افغانستان کو تھوڑا سا فرق پڑے گا، وہاں سب سے زیادہ فرق پاکستان کو پڑے گا، کیونکہ پچھلے 3 مہینے کے جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے اس گروپ کی طرف سے ڈائریکٹڈ ہیں پاکستان کی طرف، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہرحال گیئر اپ کرنا چاہیے اور اپنے ویسٹرن بارڈر کو اور ویسٹرن جو ایک پورا علاقہ ہے ہمارا اسفل فاٹک اور بلوچستان کا، اس کے اندر خصوصی نظر رکھنی چاہیے تاکہ دوبارہ سے یہ خطرہ وہاں پہ سر نہ اٹھا سکے۔
پاکستان کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کا یا داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جو ظاہری حالات ہیں وہ اس کے برعکس نظر آتے ہیں، حقیقت کیا ہے ویسے؟
دیکھیں یہ جو واقعہ جو بات تھی یہ جنرل راحیل شریف کے دور کے اندر کہی جاتی رہی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا تھا، کیونکہ فٹ پرنٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بنظر غائب دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس زمانے میں اس طرح کا فٹ پرنٹ آئی ایس ایس کا یہاں کیا بلکہ پورے ریجن میں اس طریقے سے موجود نہیں تھا، کیونکہ آئی ایس ایس اس وقت بالکل اپنے ایک آپ کہہ لیں گے انفینسی کے اسٹیج کے اندر تھی، لیکن ابھی آئی ایس ایس بہت زیادہ میچور ہو چکی ہے اور ٹی ٹی پی کے جو پرانی ٹی ٹی پی ہے اس کے بہت سارے آف شوٹ جو ہیں وہ آئی ایس ایس کے اندر شامل ہو چکے ہیں، بہت سارے ایسی عوامل جو کہ ادھر ادھر پھر سے وہ کنسالیڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں آئی ایس ایس کے اندر، تو یہ ایک بہرحال ایک خطرے کے طور پہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی بہت بڑے خطرے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے۔ تو آئی ایس ایس کا بہرحال جس آپ کو پتا کہ یہ نیٹورکس جس طرح کام کرتے ہیں جو دہشت گرد نیٹورکس ہوتے ہیں، کہ ان کے بہرحال آگے کہیں نہ کہیں پروکسیز موجود ہوتی ہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر، تو ان کا اس طریقے سے ایک باقاعدہ فٹ پرنٹ، کوئی بیس کیمپ، کوئی ہائیڈ آؤٹس، کوئی سیف ہاؤس تو شاید موجود نہ ہو، لیکن نیٹورک کی صورت میں پروکسیز ضرور موجود ہوتی ہیں چھوٹی موٹی جس کو وہ پھر ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو پاکستان کو اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے بہرحال میٹیگیٹ کرنا ہوگا اور رسپونڈ کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ اتھارٹیز آلریڈی کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، اس کی روٹس بہرحال افغانستان کے اندر ہیں اور وہیں پہ جا کے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، افغان رجیم جو ہے اس وقت کرنٹ یا جو بھی بعد میں پیس پروسیس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد کی جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے سب سے بڑا امیڈیٹ چیلنج بھی یہی ہوگا، تو پاکستان کا بھی فوکس میرا خیال ہے کہ زیادہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اس تھریٹ کو کس طریقے سے میٹیگیٹ کیا جائے۔
افغانستان میں طالبان کے لیے ایک جانب حکومت سے نمٹنا، تو دوسری جانب کیا اب یہ داعش ان کے لیے کوئی ایک بڑا خطرہ بن کر امرج کر رہی ہے؟
بالکل ہے، کیونکہ افغان رجیم جو ہے وہ تو اس وقت زیادہ میرا خیال ہے کہ دے ول بی مور فوکسڈ آن دا پیس پروسیس سائڈ، اور وہ یہ چاہیں گے کہ طالبان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ ملا لیں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے، ایک ہائبرڈ گورنمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ مل کے فوکس کر کے آئی ایس ایس کی طرف جو ہے وہ فوکس کر سکیں۔ اگر ان کے ہاں ابھی بھی کوئی امبیگیٹی موجود ہے یا ان کے ہاں کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ شاید پس پردہ جو کہ الزام اکثر لگتا بھی ہے بعض تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ شاید این ڈی ایس کے اندر کچھ ایسے عوامل موجود ہیں جو کہ آئی ایس ایس کو پس پردہ طالبان کے خلاف پچ کر رہے ہیں، تو ان کو بہرحال سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا افغانستان کی یا کرنٹ رجیم کو یا جو بھی میں نے جیسے کہا کہ بعد میں انٹرن گورنمنٹ یا ہائبرڈ گورنمنٹ آتی ہو۔
عراق اور شام سے نکلنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب داعش کا پورا کنسنٹریشن جنوبی ایشیا میں ہے؟
جی بالکل، ابھی آپ اس سے اندازہ کریں گے جو القاعدہ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو القاعدہ ان افغانستان سے نام چینج کر کے القاعدہ ان ہند یعنی القاعدہ ان سب کانٹیننٹ کا نام دے دیا اے کیو آئی ایس کے نام سے، اور ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا نوائے افغان جہاد، اس کا نام انہوں نے چینج کر کے نوائے جہاد ہند اس کا نام انہوں نے یہ چینج کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فوکس جو ہے اٹ از مور کمنگ ٹوورڈ ساؤتھ ایشیا, اور یہی چیز آئی سی ایس کی بھی ہے. تو ان دونوں کے یہ کنورجنس جو اے کیو کی اور آئی سی ایس کی, یہ بہرحال ایک لیتھل ہے اوور آل ساؤتھ ایشین پرسپیکٹو کے اندر.
طالبان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ؟
طالبان کے لیے امیڈیٹ تھریٹ ہے. طالبان اگر جب امیرکن فورسز یہاں سے نکلتی ہیں, پل آؤٹ کرتی ہیں, تو طالبان کا جو امیڈیٹ چیلنج ہے وہ یہ آئی سی ایس کے بھی ہی ہے. تو اس لیے طالبان بھی ان کے اوپر, آپ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کے بھی جتنے ٹارگیٹس ہیں آئی سی ایس کے, وہ سب طالبان کمانڈرز ہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر ہمیں کوئی ایک فیکٹر نظر آتا ہے آن گراؤنڈ جو کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اس وقت کلیش کے اندر ہے, وہ طالبان ہے. تو طالبان کا تو یہ بالکل امیڈیٹ تھریٹ بھی ہے, کیونکہ آلموسٹ یہ وہی ایلیمنٹس جو ہیں ان کو آپ کہہ لیں کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کو کسی زمانے میں طالبان کرتے تھے. تو بہت سارے فٹ سولجرز جو ہیں وہ بہرحال ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ طالبان کے رینکس اینڈ فائلس کے اندر ایک ڈسپیرٹی کریٹ ہو سکتی ہے, بلکہ اوور آل اسٹرکچرل وائلنس کی طرف بھی یہ بات جا سکتی ہے. تو اس لیے طالبان اس کو فوراً سے پہلے ضرور ختم کرنا چاہیے.
لیکن داعش اگر ایک بڑے خطرے کی حیثیت سے ابھرتے ہیں تو صرف افغانستان اور پاکستان نہیں بلکہ ریجن کے دوسرے ممالک بھی ان کی زد میں آ سکتے ہیں, جیسا کہ ان کا پلان بھی ہے. تو اس کے لیے ریجنل بیسس پر بھی کوئی اس کی ریمیڈی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیں, رشیا نے تو اس پہ آج سے 3-4 سال پہلے ہی بات کر دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بیک یارڈ کے اندر ہم آئی سی ایس کا وجود برداشت نہیں کریں گے. یہ پوٹن کا ڈائریکٹ بیان تھا. اس کے علاوہ بھی لاروو آئے تھے پاکستان, تو ڈیفینیٹلی وہ افغانستان پیس پروسیس کو ڈسکس کر کے گئے ہیں. تو اس میں اس طرح کے تھریٹس ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوں گے, کیونکہ یہ پرائیورٹی ہوتے ہیں. تھرڈ, چائنا بھی یہ چاہے گا کہ اس کا جو بی آر آئی کا کانسیپٹ ہے جس کو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں چائنا کے ایران کے ساتھ ڈیل کی ہے, تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تھرو افغانستان. تو اس صورت میں بھی چاہنا چاہے گا کہ یہاں پہ اس طرح کی جتنی بھی پروکسیز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. پاکستان افغانستان کے لیے تھریٹ ہیں ہی ہیں. تو اگر آپ ان امیڈیٹ ممالک کا جو جن کا تعلق ہے اس ریجن سے اور اس بلاک سے, تو وہ تو ڈائریکٹلی اس تھریٹ کو فوراً سے پہلے ختم کرنا چاہیں گے, اور ان کو احساس بھی ہے اس چیز کا, فوراً سے پہلے ایلیمینیٹ کیا جائے.
یہ گفتگو کر رہے تھے سلمان جاوید.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب ہم گفتگو کریں گے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعید نذیر سے. سعید نذیر صاحب, یہ فرمائیے کہ حال ہی میں پاکستان میں ایک افغان طالبان کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ہے, اور داعش نے اس کے قتل کی ذمہ داری کا دعویٰ بھی کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پاکستان کو ایک نئے تصادم میں ملوث کرنے کی کوشش ہے؟
جی, بہت شکریہ. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور خصوصاً ایسے موقع پر جبکہ افغانستان کے مسئلے کا اینڈ گیم نظر آ رہا ہے. ابھی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اسپیشلی جو داعش یا ٹی ٹی پی ہے, اور جو افغانستان میں تقریباً 6-7 ہزار کے لگ بھگ ان کے جنگجو ہیں, تو وہ برسر پیکار تو رہتے ہیں, پاکستان میں بھی کاروائیاں کرتے ہیں, افغانستان میں بھی, اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی لڑتے ہیں. اب اس کے لیے یہ جو افغانستان اگر خدا نخواستہ ایسے موقع پر ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے مزید اور بات چیت آگے نہیں بڑھتی, تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے یا سب سے زیادہ اس خون خرابے کا اثر پاکستان پر ہوگا, اور خصوصی طور پر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز مزید فعال ہو جائیں گے, اس لیے کہ جہاں پر حکومت کا رتم ہو یا جہاں پر یقینی صورتحال ہو وہاں پر ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ٹریننگ بھی ہوتی ہے, فنڈنگ بھی ملتی ہے, ان کو ٹارگیٹ بھی ملتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ مزید پنپتے ہیں امن کی جگہ پر, یا جہاں پر سارے فریق یا سارے لوگ جو ہے واپس میں ہم کوآرڈینیشن یا ایک پیج پر ہو, تو پھر وہاں پر یہ نہیں پنپ سکتے. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑا اریٹنٹ ہے افغانستان کے پورے یہ جو مسئلہ ہے, اور اس کا بھی اس بات چیت میں یا جو بھی ریجنل ممالک ہے یا اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ فعال رہے پھر تو امن جو بتایا جاتا ہے اور پھر جو افغانستان کی سرزمین کا نئے استعمال ہونا ہے وہ تو یقینی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ وہ صرف امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک قسم کا ذمہ داری ہے, خواہ وہ افغان حکومت کی ہو یا طالبان کی ہو, اس کے بعد جو حکومت یہ بنے گی اس کی ہو, لیکن ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور اس کے لیے ریجنل ممالک سے اور اس کے علاوہ باقی دنیا سے بھی کوآپریشن یا جو امداد ہے یا جو بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا ان کے خلاف مشترکہ تعاون لانا ہے, وہ ایک ضروری ایلیمنٹ بن گیا.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت طالبان کے خلاف جو بقیہ دہشت گرد گروپس ہیں افغانستان میں وہ متحد ہو رہے ہیں؟
یقینی طور پر ان کا تو جو مستقبل ہے جس طرح اس قسم کے گروپس ہیں وہ تو اگر بدنامی رہتی ہے تو وہ تو قائم رہے گی, لیکن اگر معاہدہ ہو جاتا ہے خواہ وہ جو بھی بر صدر اقتدار ہو یا جس قسم کی حکومت بھی آئے گی, خواہ وہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہو یا ایک ایسی حکومت ہو جس میں سب شراکت دار ہو, تب بھی ان کو اس مینس کے ساتھ ان آن اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ اس قسم کے جو وار لارڈز ہیں یا اس کے علاوہ جو ملیشیا ہیں ان کا خاتمہ تو کرنا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے لوگ جو کہ بازاروں میں اور اس کے علاوہ مسجدوں میں اور سکولوں میں اور کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں, تو عام عوام کو تو وہ ریلیف تو نہیں ملے گا جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جو بھی افغانستان میں حکومت بنے گی یا جو ہے وہ اب بھی ذمہ دار ہے اور اس کے علاوہ پھر بھی ذمہ دار ہوں گے. البتہ بات یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مشترکہ, جو پہلے میں نے بتا دیا کہ اس قسم کے کچھ عملیات تو ہو سکتے ہیں, اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ریجنل ممالک جو ہے خصوصاً پاکستان ہے, چائنا ہے یا اس کے علاوہ ازبکستان تاجکستان ہے, یہ ایتھنک ایلیمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے, اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ جو ملیشیاز ہیں موسٹلی وہ ایتھنک بیسس پر ہیں, وار لارڈز بھی کچھ ایتھنک بیسس پر ہیں, کچھ سیکٹیرین بھی اس میں شامل ہے, ایک کمپلیکس سچویشن ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اوورال ان کا خاتمہ علاقائی امن کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بڑے ضروری ہے, کیونکہ یہ جو سارا جھگڑا شروع ہوا تھا یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر سے شروع ہوا تھا, پورے افغانستان کا جو مسئلہ تھا, اور اب بھی اگر سال کے بعد بھی اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا تو میرے خیال میں کہ دنیا کافی عرصہ تک پھر اس چیز کو فیس کرتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سیریا میں کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا اور اس کے علاوہ ابھی افغانستان میں اس کے بعد جو ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر اور جگہوں پر بھی اس قسم کے محاذ کھل جائیں.
توقعات کے مطابق استنبول کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے رمضان کے بعد تک کے لیے فی الحال, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کے لیے کوئی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کانفرنس کو ملتوی کرا دیا اپنے نہ جانے کا فیصلہ کر کے؟
طالبان کا تو جو مین ان کا ڈیمانڈ تھا یا جس کو وہ فتح کی نشان سمجھ رہے تھے وہ تو یہ تھا کہ معاہدے کے تحت امریکہ کی فوجیں 1 مئی کو یا جتنی غیر ملکی فوجیں ہیں وہ نکل جائے, لیکن دوسری طرف پر امریکہ جو کہ بڑا فریق تھا وہ اسپیشلی نئی ایڈمنسٹریشن پریزیڈنٹ بائیڈن کی سمجھ رہی تھی کہ یہ ٹارگیٹ کو میٹ کرنا مشکل ہوگا, اس کے لیے کچھ 4-5 مہینے کا وقت انہوں نے جو 11 ستمبر تک دے دیا کہ, لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں کہ یہ چیز طالبان بڑا کہتے کہ ہم 1 منٹ کی بھی اس میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ کے تر امریکہ کو بڑھنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں کہ اس میں میں کہتا ہوں کہ سفارتکاری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے, اس فیصلے سے پہلے اگر ایک فعال سفارتکاری ہوتی تو شاید یہ جو کانفرنس ترکی میں ہو رہا ہے یہ ملتوی نہ ہوتا. پھر ایک اور بات بھی اس میں تھی کہ ٹرمپ, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے دور میں ان کے جو ناٹو الائز تھے ان کو اس طریقے سے اعتماد میں, جس طرح پریزیڈنٹ بائیڈن ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں, تو ابھی میرے خیال میں کہ انہوں نے ایک مشترکہ یا ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ اڈاپٹ کیا ہے جس کے تحت اب ناٹو فورسز بھی نکلیں گے اور ساتھ ساتھ امریکہ کی فوجیں بھی نکلے گی, اور پھر یہ جو ٹائم ہے یہ بائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اس میں یہ مذاکرات, اور پھر جو ان کا نکلنا ہے اس کو ایک بیلنس وڈرال یا کنڈیشن بیسڈ وڈرال یا ایک ڈگنیفائڈ وڈرال کے طور پر وہ اپنے قوم کے سامنے رکھ سکے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ جو آپ نے کہا کہ طالبان کے پریشر کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ طالبان ایک مین فریق ہے, پہلا معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے, تو اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں اور باقی 20 ممالک یا اقوام متحدہ یا باقی اس میں حصہ لیتے ہیں, تو اگر جو فریق نہ ہو تو ان کا ان پر وہ فیصلہ کون مسلط, کس اصول کے تحت مسلط ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس کا ملتوی ہونا میرے خیال میں کہ کانفرنس کا بہتر تھا بہ نسبت اس کو طالبان کے بغیر یہ کانفرنس کرانا, کیونکہ شاید وہ بے معنی ہوتا. دوسری بات یہ تھی کہ اب بھی کچھ موقع مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دو تین چیزیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ اگر مزید قیدی رہا کیے جاتے ہیں جس طریقے سے طالبان کچھ 7,000 اپنے قیدی مانگ رہے ہیں, یہ ایک ان کو مطلب کچھ لوگ کی بنیاد پر, اور دوسری بات یہ کہ ان پر جو بینز ہیں وہ اٹھائے جائیں, تو شاید یہ جو عید کے بعد پھر کانفرنس ہو اس کے لیے وہ تیار ہو. مطلب پاکستان کی طرف سے بھی, باقی کی طرف سے بھی طالبان پر یہ تھا کہ وہ مذاکرات سے باہر نہ نکلے, کیونکہ یہی پرامن حل کی طرف, جو کہ افغانستان کے مسئلے کا یہی ایک حل ہے, جنگ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آئسولیٹ بھی ہو جائیں گے, ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی. دو کہ اب تک کو ڈیلے ہونے میں اشرف غنی کا کردار بھی بڑا اہم ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اب وہ جو ریجنل طور پر اور انٹرنیشنل طور پر اس بات کو آگے بڑھانا تھا, وہ اس میں پھر طالبان پر ساری ذمہ داری آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فتح ہے, پھر اس کے لیے کچھ صبر سے کچھ میرے خیال میں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر یا ان کی سن کر اگر آگے بڑھے طالبان تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا, کیونکہ اگر جنگ ہوتا ہے تو جنگ تو نہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ بھی وہاں پر امن کی توقع لیے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ کہ ریجنل ممالک کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ ہی ناٹو یا امریکہ یا باقی یو این کے لیے. تو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں کہ اس دوران کچھ نہ کچھ آگے جو عید کے بعد مذاکرات ہوں گے وہ ساتھ شاید طالبان کے ماننے میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں طے ہو جائے گا.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش جو ہے آنے والے وقت میں پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے, ایک بڑی حقیقت ہے؟
داعش کا وجود تو ہے, کہیں پر زیادہ کہیں پر کم, اور وہ اپنے وجود کو اس قسم کے حملوں سے ظاہر بھی کرتا ہے, اور ان کا جو ایک امہ کا یا ایک خلافت کا نظریہ تھا وہ تو اس کے تحت چل رہے ہیں, لیکن ابھی ان کے جو پہلے دو تین ممالک میں یا ان کے ساتھ جس طریقے سے سیریا عراق میں بہت بڑا ایریا تھا, تیل کو بیچتے تھے, بڑی ریکروٹمنٹ تھی, پیسہ بھی تھا, اب ان کے وہ فنڈز نہیں رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا لاجسٹک بھی کمزور ہو چکا ہے, تیسری بات یہ کہ ان کے لیے وقت بھی کم ہے. وقت اس لیے کم ہے کہ اگر اس سال یہ معاہدہ اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ اور چیزیں سٹیبلائز ہو جاتی ہے تو پھر سب کی توجہ ان کی طرف ہوگی. اگر سب ریجنل ممالک کی, انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی, اور افغانستان کے اندر جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز یا حکومت ہوگی ان کی بھی اس کی طرف توجہ ہوگی, تو پھر ان پر افغانستان کی زمین تنگ ہو جائے گی. ان کے لیے پھر دو راستے رہیں گے کہ یا تو ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے اور جو ہارڈ کور ہوں گے ظاہر ہے کہ پھر وہ لڑیں گے, تو وہ کچھ ٹائم تو لے گا, لیکن البتہ یہ ہے کہ ان کا وجود اگر افغانستان میں لڑائی جاری رہتی ہے تو پھر تو باقی رہے گا, پھر تو فورس ٹو ریکن وتھ جس طریقے سے انگریزی میں کہا جاتا ہے, پھر تو ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا. لیکن اگر امن آ جاتے تو پھر ان کے لیے اسپیس, ان کے لیے ریکروٹمنٹ, ان کے لیے لاجسٹکس, خواہ جو بھی گیمز پائلر ان کو سپورٹ کر رہے ہوں, پھر ان کے لیے کم ہو جائے گا اور یہ نظریہ رفتہ رفتہ کمزور پڑ جائے گا.
یہ تھے بریگیڈیئر سید نذیر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور اب ہم گفتگو کریں گے افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا سے. ڈاکٹر یاسا, یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں سب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, خاص طور پر جو ابھی حال ہی میں ایک طالبان کمانڈر کو مارا گیا ہے پاکستان کی سرزمین پر, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اس کے اس رول کو تبدیل کرانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
تحقیقاً اس بات کا تعین کہ ان سارے یہ جو منفی قسم کے یہ جو کام ہو رہے ہیں اس پروسیس کو سبوٹیج کرنے کے لیے ذرا مشکل ہے اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ اس طرح بات کرنا، کیونکہ یہ ان کے مختلف افواج جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ بہر صورت جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، پاکستان ماسکو سے لے کر استنبول تک اور قطر تک، میرے خیال سے ان تینوں جگہوں میں جو ہے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اگر صادقانہ طور پر کہا جائے تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اپنا ہر ممکنہ مثبت رول ادا کرے۔
جو امن کے ایک امکان نظر آ رہا تھا وہ کیا دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ استنبول کانفرنس بھی اب ملتوی ہو چکی ہے اور جو تجاویز ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم بھی ہیں، مختلف حلقوں کی جانب سے آنے والی اور ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں، تو کس طرف جا رہی ہے صورتحال؟
صورتحال تو بجا طور پر آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو ہے اوور آل جو پیش رفت ہے وہ زیادہ امیدوار کنندہ نہیں ہے، امید افزا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو کندی دیکھنے میں آ رہی ہے اس سارے پروسیس میں، میرے خیال سے ذمہ دار جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ذمہ داری طالبان کے اوپر عائد ہو، کیونکہ مختلف جو دوسری پارٹیاں تھی جو کہ ڈیلیگیشن ہے کابل میں، اور کابل اس ڈیلیگیشن سے بھی بڑھ کر جو ماسکو میں ڈیلیگیشن گیا تھا، وہ تو اس میں تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے جو ممبر نہیں ہے کابل کی طرف سے اس ڈیلیگیشن میں جو کہ قطر میں طالبان کے ساتھ مصروف ہے، تو وہ تو ہمیشہ سے جاتے رہے اور ان کا پروپوزل تیار ہے، وہ آخری مراحل میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سبمٹ کر دیں بہت ہی جلدی، لیکن طالبان کی طرف سے وہ بالکل خاموشی ہے ابھی تک، انہوں نے کچھ ارائہ نہیں کیا، کچھ پیشکش نہیں کی ابھی تک، معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر میں جو ہے وہ آنے والے حکومت کے خط و خال کیسے ہوں گے۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم ایک خالص اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، جو کہ کافی نہیں ہے، ان کو جو ہے اپنے جو ہے وہ پر کھولنے ہوں گے اور وہ دکھانا پڑے گا کہ وہ چاہتے کیا ہے، وہ ان کی نظر میں گورننس کیسا ہو، خواتین کا رول کیا ہوگا اس میں، افغانستان کا جو ورٹیکل جو ڈسٹریبیوشن آف پاور یا ہوریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوگا تو اس میں جو ہے کیا میکینزم ہوگا، کس قسم کے پولیٹیکل سسٹم کو یہ انتخاب کریں گے، علماء کا کیا کردار ہوگا، بہت سارے سوالات ہیں، ان کو طالبان نے جواب دینا ہے، لیکن وہ ابھی تک مکمل طور پر خاموش ہیں، اور اللہ جانے انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ ہر قسم کے یہ جو امن کی کوششیں ہیں ان کا استقبال کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا ہم رمضان کی وجہ سے جو وہ نہیں جا رہے ہیں استنبول، تو اگر وہ رمضان کے احترام کی وجہ سے تھا تو ایٹ لیسٹ جو ہے رمضان کے احترام کی وجہ سے یہ جو بے امنی کی فضا ہے افغانستان میں، اور جو رمضان کے مہینے کے ہونے کے باوجود جو ہے ان کے گراف میں بہت زیادہ اونچائی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو وہ جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی اس کو مینیفیسٹ کریں، اس کو دکھائیں کہ ہم رمضان کے احترام کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ طالبان کی طرف سے یہ پوسٹپون ہوا ہے یہ، اور دوسری تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک، ورنہ جو ہے وہ دوسری ساری پارٹیاں جو ہے وہ افغان حکومت اور افغان حکومت سے باہر افغان حکومت کے جو اپوزیشن پولیٹیشین ہیں لیکن وہ سسٹم کے اندر ہیں، وہ سارے آمادہ تھے کہ وہ استنبول جائیں گے۔
ڈاکٹر جی، ایسا اب تک یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں، آئی ایس آئی یا ٹی ٹی پی یا اور دوسرے جو گروپس ہیں، ان سب سے طالبان کے کوئی تعلقات ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جو حالات انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس یا داعش والے جو ہیں وہ طالبان کو مار رہے ہیں، ابھی ان کے ایک کمانڈر کو انہوں نے قتل کیا ہے پاکستان کی سرزمین پر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان ورسز دیز گروپس کوئی سچویشن بنے گی؟
ہمیشہ سے ہوتا یہی رہا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی یہ تھا کہ مختلف پارٹیاں افغانستان کے ایک حصے میں ان کا اتحاد تھا تو دوسرے حصے میں وہ آپس میں لڑتے تھے، ہو سکتا ہے اس کی سچویشن ہو، لیکن ابھی تک اس کے علائم اور پختہ ثبوت کے طالبان نے جو ہے وہ اپنے تعلقات سارے جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے توڑ دی ہیں یہ بھی سامنے نہیں آئے، یہ آپ نے جو ہے وہ یو این کی رپورٹس میں بھی گزشتہ دو سالوں سے یہی آتا آ رہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے مراسم نہیں توڑے، بہت سے لوگوں کا اور جو سیکیورٹی امور کے ماہرین کا جو خیال ہے کہ طالبان اور بہت سے دوسرے دہشت گرد حلقوں میں ابھی بھی تانے بانے ہیں.
اس پوری سچویشن میں آپ آنے والے ہفتوں اور عرصوں کا کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں, خاص طور پر رمضان کے بعد؟
جعفری صاحب, اس کے آثار تو ابھی سے دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور کئی صوبوں میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے, خصوصاً فاریاب کی وضعیت جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے, اور شمالی بعض جو پروونسز ہیں ان میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. دونوں طرف سے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے درجن طالبان کے جو لوگ ہیں ان کو مارے ہیں, جیسے وردہ پروونس وغیرہ میں, اور پھر اس طرف سے طالبان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی حکومت کی جو سپاہی ہیں ان کو مارے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو آؤٹ لک ہے یہ اچھا نہیں ہے, اور اگر یہ جو امن کی کوششیں یہ جتنی جلدی بھی ہو سکے اگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کا پھر وہ الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ میرے خیال سے چاہیے.
یہ تھے ڈاکٹر حسین یاسا.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چاپی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.